بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صلوات ہر تقریب میں پہلے قرآن کے سلسلے میں چند کلمات آپ سماعت فرماتے ہیں کہ قرآن اس وقت کائنات میں واحد کتاب ہے جو کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی تغیر تبدیلی چینج نہیں ہے، جس کا ہر حرف ہر لفظ ہر آیت ہر پورا خالصتاً اللہ کا کلام ہے. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں کسی کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے جو 100% اللہ کا کلام کہلا سکے، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس، نہ ہی بہت لوگ جو بدھ کہلاتے ہیں، بدھوں کو بانے والے ہیں، نہ ہندوؤں کے پاس. کائنات میں اس وقت قرآن کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو ثابت کی جا سکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، خالق کی کتاب. صحیح ہے تورات نازل ہوئی تھی مگر اس میں تبدیلیاں آئی، انجیل نازل ہوئی تھی مگر بدل دی گئی، زبور نازل ہوئی تھی مگر چینج ہو گئی. فقط قرآن کے لیے خدا نے کہا کہ انا نحنو نزلنا الذکر بینا لہو الحافظون، کہ ہم اس خدا کی حفاظت کرنے والے. تورات کے لیے نہیں کہا، انجیل کے لیے نہیں کہا، زبور کے لیے نہیں کہا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ انجیل نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ پر، اور عیسیٰ کی نبوت محدود تھی فقط بنی اسرائیل کے لیے، لہذا ضروری نہیں کہ اس کتاب کی حفاظت کی جائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی نبوت قیامت تک کے لیے تو نہیں تھی، موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، لہذا حضرت موسیٰ کی نبوت بھی محدود ہے اپنی قوم کے لیے، لہذا اس کتاب کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، وہ بھی محدود نبوت کے مالک، لیکن پیغمبر خدا کے لیے کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ وہ نبی ہے جس کی نبوت پورے عالمین کے لیے اور قیامت تک کے لیے، لہذا کتاب اس نبی پر نازل ہوگی وہ پورے عالمین کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے. بہت بڑی آواز بولنا، اب اس وقت نہ عیسائیوں کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے، آج ثابت کریں گے، کل بھی آپ نے کچھ سنا تھا کہ وہ دعویٰ کر سکے یا ثابت کر سکے کہ یہ تورات انجیل یا زبور ان تینوں کا مجموعہ بائبل کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہرگز نہیں ممکن نہیں ہے کہ وہ ثابت کر سکیں، کیونکہ ہزار ہاں غلطیاں ہیں، ہزار ہاں مسٹیک اور نکال رہے ہیں پھر بھی مسٹیک باقی ہے، تو جس کتاب میں غلطی ہو وہ خالق کی کتاب نہیں ہو سکتی، جہاں مسٹیک ہو وہ مخلوق کی کتاب خالق کی کتاب نہیں ہو سکتی، مگر قرآن اللہ کا کلام. اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہم نے نازل کیا اپنے پیغمبر پر، یعنی اس قرآن کی صداقت ہمارے نبوت ہمارے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. اگر اللہ کا کلام ہے یہ عام ہے نا چیلنج، اے یہودیوں عیسائیوں کافروں مشرکوں کمیونسٹوں سارے دنیا کے خیر مسلموں، یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے ان تم تم سی گئی تھی نمانا کافی صورت میں مسلم بھائی بگڑنے کی بات نہیں، بہت آسان چالیس ایزی بہت آسان ہے، مسئلہ حل ہو جائے. کیا اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو خدا قرآن میں کہتا ہے اس قرآن ایک سورہ جیسا سورہ بنا کر دکھا دوں، اگر تم دکھا لے تو قرآن غلط، اللہ کا کلام نہیں، نبوت غلط. اب دیکھیے करोड़ हर रुपए खर्च हो रहे हैं कि लोगों को ईसाई बनाए, इस्लाम से हटाए, भाई एक सूरज क्यों नहीं बनाकर दिखाते? क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर बनाने की ताकत होती तो 1400 बरस में कोई बना के दिखाता, मगर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि कुरान मौजूदा है, अल्लाह का कलाम है। अब इसी कुरान से यहूदियों की दुश्मनी और इसी कुरान से ईसाइयों की दुश्मनी, और इस कुरान, ये कुरान जिस नबी पर नाज़िल हुआ उस नबी से भी दुश्मनी। आपने देखा कि ये किताब मुसलमान मुस्लिम अलग ने लिखी बल्कि लिखवाई गई, आप मिलियन टाउन सबके यहूदी में दिए, यानी 5 लाख टाउन और बहुत सारे और इस किताब को जिसने गाली गलौज नबी को बास्तर कहा गया, नकल खुद को बास्तर, बताइए ये कोई किताब है जिसने गालियां हो गलो उसको हुकूमत बरतानिया ने साल की बेहतरीन किताब करा दिया, क्योंकि पैगंबर को गाली दी है ना मुसलमानों से, क्योंकि कुरान पर जो हमले हुए हैं ना ये साल की बेहतरीन किताब। अभी गाली अब आप देख रहे हैं कि यहूदी और ईसाई इस्लाम के कितने दुश्मन, यही तो कुरान ने कहा था कि ये ईसाई और यहूदी कभी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, ये तुम्हारी गलत नहीं है मुसलमानों, कुरान की बात को तुम क्यों भुला रहे हो, ये सभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये सलमान रुश्दी की किताब तो अब लिखी गई और खुदा अजर अजीब अता फरमाए रहबर इंकलाब इमाम खुमैनी को, तो उन्होंने वाजिब खत्म होने का फतवा दिया, तो ये किताब लिखने वाले पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ और वो जिंदा दफन हो गया। लेकिन आप उठाइए अपनी तारीख को कि जिस जमाने में अंग्रेज यहाँ हुकूमत करता था, हिंदुस्तान में हुकूमत करता था, अरब ममालिक पर हुकूमत करता था, उस जमाने में अंग्रेज ने कितनी किताबें लिखवाई अपने नमक हलालों या नमक हरामों से, जो शाह मुस्तफा के खिलाफ, जो कुरान के खिलाफ, क्योंकि यहूदी और ईसाई दुश्मन है कुरान का और रसूल का, लिहाजा ये किताब तो कौन पता आ गया ये वाजिब कद्र है, वरना पहले किताब लिखाते हैं उसके बाद उस किताब से कुछ साल गुजरने के बाद एक फिरका बन जाता है, जैसे काजिबानी देखी आपने बिहारियत आपने देखी, उसी तरह से पहले किताब लिखी जाती है शान मुस्तफा के खिलाफ, फिर उसके पालों को बनाए जाते हैं, उसको एड दी जाती है, उसको पैसे दिए जाते हैं ताकि मुसलमानों के अंदर तफरका हो। अभी गाने ग्रामी ये एक किताब नहीं है, तारीख उठा के देखिए, पहले भी इसी अंग्रेज बरतानी हुकूमत ने ये शैतान इस पूरे शैतान ने इस्लाम के साथ मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी खयानतें की है। ये आज जो तफरका मुसलमान ममालिक में देख रहे हैं ये खबीस इसी खबीस पूरे शैतान बरतानिया ने इसका बीज बोया था। अब जो जहां से ये लड़ा है वहां सफाई, अफ्रीका से निकले कबीलों को लड़ा के निकले, जहां से निकले गुरोह में फान के निकले, इनकी शैतान की तरह तारीख थी खतरनाक होती है। अब देखिए पहले क्या किया किताब लिखता है, आज तो पहचान कर ले क्या लिखा पैगंबर के खिलाफ, शान है पैगंबर के खिलाफ, चलो देखो मुसलमानों देखो ये पैगंबर जो है तुम्हारे ये भी एक आम इंसान थे, ज्यादा से ज्यादा छोटा मूसा की अहमियत नहीं बता रहा है, लिहाजा इससे मदद मत मांगो शान रिसालत के खिलाफ, क्योंकि ईसाई यहूदी बहरहाल अल्लाह को तो मानते, चलिए उनकी तौहीद शिर्क है कि अल्लाह का बेटा भी बना देते हैं वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह को मानते हैं क़यामत को मानते हैं, दोनों को दुश्मनी है वो रसूल खुदा की बात है। क्या किताब लिखी गई कि देखो ये रसूल जो तुम्हारे हैं ये तुम्हारी तरह इंसान है, इससे मदद न मानो और अपनी दुआओं में इसे शरीक न करो, ये मत कहो कि मेरे मालिक हमें वो बेटा दे दे मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी, मेरे मालिक मुझे बेटा दे दे अली मुस्तफा के पत्ते में, मुझे बेटा दे दे हजरत अब्बास के पत्ते में, कहा ये मत कहो, ये कहना शिर्क है। ये बोला ये पहले किताब लिखी सलमान रुश्दी से 100 साल पहले अंग्रेज के किसी नमकार ने किताब लिखी, उसके बाद वो मजहबी बन गया कि मत कहो कि पैगंबर के मांस से खुदा मुझे बेटा दे दे मेरी मुश्किल को टाल दे, और उस शैतानी जहन रखने वाले इंसान ने शैतानी बनी हुई क्यों न कहे ये शिर्क है। इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक थे, अली मुस्तफा आपके इमाम अली मुस्तफा ये भी तो मखलूक थे, हजरत अब्बास ये भी तो मखलूक थे और वो खालिक है, मखलूक का खालिक पर कोई हक ही नहीं है, क्योंकि भाई अल्लाह वाले हकीम اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں زبان دی، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں چہرہ دیا، اللہ نے ہمیں ذہن دیا، اللہ نے ہمیں اولاد دیا، سب کچھ اللہ نے دیا۔ تو اللہ ہے خالق، ہم ہیں مخلوق، خالق کا مخلوق پر تو حق ہے مگر مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں، لہذا مخلوق بھی مخلوق، غلام بھی مخلوق، حضرت ارحام بھی مخلوق، لہذا مخلوق کا کیونکہ خالق پر کوئی حق نہیں لہذا مخلوق کا واسطہ دے کر دعا مانگنا یہ شرک ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ مذہب بنانے کے لیے کتاب لکھی ہے گئی اور اس میں شیطان سے مشورہ لے کر، شیطان وہی کرتا ہے نا اپنے دوستوں پر، ایک شیطانی دلیل امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے بھی کہ مخلوق ہے اہل بیت، مخلوق ہے پیغمبر، مخلوق کا خالق کے اوپر کوئی حق نہیں ہے لہذا مخلوق کا واسطہ دینا شرک ہے۔ خالق کا تو مخلوق پر حق ہے مگر مخلوق کا خالق پر حق نہیں ہے۔ مگر یاد رکھے یہ عالم اسلام کے دشمن، مگر یاد رکھے یہ عالم عیسائی، مگر یاد رکھے پیغمبر خدا، پیغمبر خدا کے دشمن، مگر یاد رکھے سرکار علی مرتضیٰ کے دشمن، کہ جب تک قرآن موجود ہے نہ کوئی شان مصطفیٰ کو بتا سکتا ہے نہ کوئی شان مرتضیٰ کو بتا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سلمان رشدی سے آج کتاب لکھوائی، 100 سال پہلے اسی انگریز نے اپنے ایک نمکار نمکار سے کتاب لکھوائی تھی شاہ مصطفیٰ کے خلاف، پھر وہ مذہب بھی بن گیا کہ مت پیغمبر کا واسطہ دو مگر جب تک قرآن موجود ہے، جب تک اللہ کا کلام موجود ہے اس میں تبدیلی کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ہدایت کا ذمہ اٹھایا ہے، اس قرآن کے ساتھ ہوا کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی شان مصطفیٰ کو نہیں بنا سکتا، کوئی شان مصطفیٰ میں کمی نہیں لا سکتا کیونکہ قرآن موجود ہے۔ اب یہ باطل عقیدہ بنا دیا کہ مخلوق اہل بیت مخلوق ہے، رسول مخلوق ہے، امام مخلوق ہے، مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔ اب اٹھائیے قرآن، قرآن نے ان کے باطل شہروں پر بھرپور تماشا رہا، پورے یہ کیا کہتے ہیں تو مخلوق کا اللہ پر کوئی حق نہیں، اور آئے نے کیا اعلان کیا وسانا حسن علینا نسول مومنین، خدا کہتا ہے تو مومنین کا خدا پر حق ہے تو خدا مومنین کی مدد کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھے یہ آپ کو لکھا ہوگا وسانا حسن علینا، خدا کہہ رہا ہم پر حق ہے مومنین کا، نسول مومنین ہم ان کی مسرت کریں، ہم ان کی مدد کریں۔ سورہ یونس دسویں سورہ ارشاد ہوا وَكَذَٰلِكَ، یہ دوسری سورہ دوسری آیت وَكَذَٰلِكَ حَتَّىٰ عَلَيْنَا نُنْزِلُ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کا خدا پر حق ہے تو خدا مؤمنین کو نجات دے۔ اب کیا بات ہے نظریہ دیا گیا کہ وہ مخلوق کا تو خدا پر کوئی حق نہیں، لہٰذا واسطے سے دعا مت مانگو۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کان حق کر ارے ہاتھ میں، خدا پر مومنین کا حق ہے کہ مومنین کی مدد کرنا ہے، تو قدان کا حق کر علیہ منزل مومنین، مومنین کا خدا پر حق ہے تو خدا مومنین کی نجات کرنا ہے۔ قرآن کی دو آیتیں بتا رہی ہے کہ مومنین کا خدا پر حق ہے کہ خدا مومنین کی مدد کرنا ہے، مومنین کا خدا پر حق ہے تو خدا مومنین کو نجات دے۔ تو مسلمانوں جب خدا پر مومنین کا حق ہے تو مومن ہے، اگر اس کا خدا پر حق ہے تو جو امیر المومنین ہوگا اس کا خدا پر کتنا حق ہوگا؟ مومنوں کا سردار ہے، جو مومنوں کا پیغمبر ہوگا، جو مومنوں کا مولا ہوگا۔ آپ نے دیکھا اس طریقے سے شان پیغمبر کے خلاف جو دشمن رسول ہے، یہودی اور عیسائی قرآن کہتے ہیں یہ دشمن رسول، ہر زمانے میں انہوں نے کوشش کی کہ شان مصطفیٰ ڈھک جائے، مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں دست و گریبان ہیں، اور یہودیوں کو عیسائیوں کو ہم نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ اگر ہم انہیں مسلمان بنانا چاہیں، اگر ہم ان کے مذہب کا مطالعہ کریں، اگر ہم قرآن ان کے سامنے پیش کریں، یقینا کل آپ نے سنا کہ ایک انسان نے 50,000 عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا، اگر سارے علماء مل کے کریں تو بہت آسان ہے۔ ان کے مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہے، عیسائیت کی مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہے، باطل پر ہے۔ اگر آپ سنیں گے آپ کو ہنسی آئے گی، یہ کیسے تو رسول ہے، کیسے مذہب پر مانتے ہیں، کیسے مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں بائبل تورات انجیل زبور، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ یہودی کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ لیکن کل آپ نے سنا، پرسوں آپ نے سنا کہ 1952 میں امریکہ میں 32 کسی عیسائی عالم جمع ہوئے تھے ایک نئی بابی بائبل لکھنے کے لیے. کیوں؟ دا ریوائز از فینگر بائبل, دا بائبل از وداؤٹ ایرر, تو انگلش آل ایرر. اس لیے جمع ہوئے تھے کہ جتنی غلطیاں ہیں وہ بائبل سے نکال دیں, جتنی مسٹیک ہے وہ بائبل سے نکال دیں. اب وہ بائبل مارکیٹ میں آ گئی, اور تو کنگ جیمز کی بائبل ہے. اس کے بعد 1952 میں یہ بائبل لکھی گئی. 32 عیسائی مولویوں نے کوشش کی کہ بائبل سے اللہ کی کتاب سے غلطیاں دور کریں. الحمدللہ اللہ کی کتاب سے یہ انسان بچی جمع ہوئے کہ غلطیاں ہم نکالیں. اچھی بات ہے, ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی, بڑے جلد سے کئی سال لگے انہوں نے, پھر انہوں نے کتاب دی ریوائز بائبل. اب اس کا حشر دیکھیے. سبق ایک جو حوالہ میں چلیے, انہوں نے بڑی کوشش کی, اب تو اس بائبل میں غلطی نہ مانوں, لیکن اب یہ ریوائز اسٹینڈرڈ بائبل سے پڑھ رہا ہوں. اور حوالے نوٹ کر لیں, چیپٹر ہے سیکنڈ کرونیکل, چیپٹر 36 اور 1 آیت یعنی 9. اس میں کافیا ہے جو اصیل ایک انسان تھا, اس کے بارے میں لکھا گیا ہے بائبل میں. یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی تورات. جو اصیل واز 8 اولڈ وین ہی بگن ٹو رائٹ. اس آیت اس چیپٹر یا اس سارے میں لکھتے ہیں کہ جو اصیل ایک آدمی کا نام ہے وہ جب 8 کی عمر کا تھا اس وقت وہ حکومت تھی, اس میں اس وقت حکومت تھی. یہ ہے سیکنڈ کرونیکل کا یہ چیپٹر اور آیت 9. اب اور آگے بڑھیے, اسی بائبل میں ایک ہی بائبل ہے, یہ وہ کتاب ہے جہاں 32 لوگوں نے کوشش کی ہے تو وہ غلطی نہ ہو پائے. آگے بڑھیے چیپٹر, یہ سیکنڈ کی سیکنڈ کی چیپٹر 24 اور ورس 1 8 آیت میں کیا ہوا, کیا ہوا؟ جو عقیل وہی آدمی, جو عقیل واز 18 اولڈ وین ہی بگن ٹو رن. ہم لوگ ہوئے نہیں. اوپر بائبل کہتی ہے کہ جو عقیل 8 کا تھا جب اس نے حکومت کی. پھر آگے بڑھ کر وہ اسی بائبل میں اسی تورات میں ملتا ہے کہ جو عقیل 18 کی عمر کا تھا جب اس نے حکومت کی. بھائی یہ سچ ہے تو وہ جھوٹ ہے, اگر وہ جھوٹ ہے تو یہ سچ. سمراج پہ آپ آدمی جن کی بائبل کی یہ حالت ہے, یہ تو 1952 کی بائبل ہے. یہ غلطیاں نکالنے کے بعد جس قوم کی بائبل کی یہ حالت ہے وہ پاکستان میں آتی ہے لوگوں کو عیسیٰ بنا, عیسائی بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو تو بہت مواد کر دیا. تم اس کو کافر بناؤ, اس کو کافر بناؤ, شیعہ سنی کو کافر بناؤ, سنی کا اس کو کافر بناؤ, بریلوی صحابی کو, اس میں مسخ لگا دیا ہمیں. ہم ایک دوسرے کو کافر بنائے اور وہ آ کے مسلمانوں کو عیسائی بنائے. چلو آپ کے آواز بنا. لہذا ابھی جانے کے ہمیں انتہائی نازک مرحلہ ہے. اگر آج عالم اسلام کے علماء متحد ہوتے ہیں تو اس سلمان رشدی کو پناہ نہ ملتی. یہ کتاب برطانیہ کے بعد اب فرانس میں بھی اجازت مل گئی کہ تھاپو پیغمبر کو گالیاں دو. ایک ارب مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑ کر دیکھا. اللہ اکبر. اور صحافت کے نام پر برطانیہ سے کام آ جائے, صحافت کی آزادی جھوٹ بولتے ہیں. خود برطانیہ کے ایک جاسوس نے آسٹریلیا میں کتاب اسپائی کیسر لکھی تھی, اس پر حکومت برطانیہ نے پابندی لگا دی. جب اس میں جھوٹ نہیں کا سچ تھا کہ برطانیہ کس طرح دوسرے ملکوں میں بےحانی کرتا ہے, کس طرح لڑاتا ہے, وہ خود برطانیہ کا جاسوس تھا, وہ اس پہ پابندی لگا رہا ہے. اور جو آئرش جو حکومت کے خلاف ہے وہاں آئرش لیڈر, ان کے انٹرویو بھی بی بی سی پر یا اخباروں میں بھرا کر دیے. وہاں پر صحافت کی آزادی نہیں ہے, لیکن جہاں تک پیغمبر کو گالی دے وہاں کہتے ہیں یہ صحافت کی آزادی ہے. یہ دشمنی ہے اسلام ہے. سلام کو یہ بابا دے بدل. ابھی جانے گرامی مسلمان علماء کو چاہیے متحد ہو کر بجائے ایک دوسرے کو کافر بنائے, بجائے اس کے ہماری مجلس کا مقبر دوسرے فرقے پر کیچڑ اچھالنے کے اور حملہ کرنے کے, اٹیک کرنے کے, کریٹیسائز کرنے کے بجائے ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے, ہمیں رہنے کو مسلمان بنانا چاہیے. ابھی جانے گرامی تو ذرا آپ بھی متحد ہو جائیے, آپ بھی تو اس جرم میں شریک ہیں. اگر آپ کسی پر کریٹیسائز ہو اور آپ بہوانے کرے آج کی یاد کرے, کوئی مولوی پھر کسی کو کریٹیسائز نہیں کرے گا. یہ مولوی تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اس چیز پسند آتی ہے. یہ مولوی اللہ کی پسند کو کم دیکھتے ہیں, آپ کی پسند کو زیادہ دیکھتے ہیں. اگر آپ اپنے مزاج کو بدل دیں تو وہ فوراً اپنے مزاج کو بدل دیں گے. تو آپ کو یہ آواز بدل. لہٰذا ہم اپنے عنوان کی طرف آ رہے ہیں, نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج, ڈیزیز آف دا سول اینڈ دا ٹریٹمنٹ. انگریزی میں نفس کا کوئی اور صحیح لفظ نہیں ہے, یہ سول سول الگ ہے, حقیقت میں نفس الگ ہے. لیکن سمجھانے کے لیے نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج. نفس کی بیماریاں کیا ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے فی قلوبہم مرض, اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ نفس کی بیماری کی وجہ سے, اگر کوئی ڈاٹا لاش ڈالتا ہے نفس کی بیماری کی وجہ سے, اگر کوئی نبی کو گالی دیتا ہے یہ نفس کی بیماری کی وجہ سے, اگر کوئی ہیٹ کرتا ہے یہ نفس کی بیماری ہے, اگر کسی پر ظلم کرتا ہے یہ نفس کی بیماری ہے, اگر کسی سے خیانت کرتا ہے یہ نفس کی بیماری ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں اے انسانوں, اگر تم نفس کی ایک بڑی بیماری لے کر قبر میں پہنچ گئے تو تمہیں پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہاں یہ بیماری پھٹے گی, یہ تو چھپے ہوئے امراض ہوتے ہیں نا, چھپے ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں, ایک مرتبہ پھٹتی ہے کینسر چھپا ہوا ہے, ایک مرتبہ پھٹتا ہے پوری پورے جسم کو جلا کے راہ کر دیتا ہے. ایک بیچارہ مومن میں نے دیکھا یوز میں ابھی رمضان کی بات کیا تھا, بہت جو ہے مجھے اٹھ نہیں سکتا تھا, مجھے کیا حال ہوا کہا پتا نہیں تھا چھپا ہوا کینسر تھا, اور ایسا کینسر کہ آج تک ورلڈ میں یہ بالکل نئی نئے قسم کا کینسر ہے کہ اندر پورا انسان تک کھا گیا اچانک ایک سال میں. اس سے پہلے ہم اس سے ملے ابھی بارہ گرانے کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں تو امام علی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ تم کر رہے ہو یہ اندر تمہارا کھا دیں گے, یہ چھٹی ہوئی بیماری ہے اور یہ ظاہر کب ہوں گی جب تم قبر میں اترو گے. مولا فرماتے اگر ایک بڑی بیماری لے کر یعنی جسے زنا ہے, جسے شراب ہے, جسے غیبت ہے, جسے فخر ہے, جسے نفاق ہے, ایک بڑی بیماری یعنی دو بڑی بیماری یعنی گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جہاں خدا نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے. تو اگر تو نے گناہ کبیرہ کیا تو کبھی بھی میں تجھے معاف نہیں کروں گا. ہاں اگر توبہ کرنے کا دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے. گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ, اگر زندگی میں توبہ نہیں کی تو اس کا عذاب دیکھنا پڑے گا. مولا علی فرماتے ہیں اے انسانو, اگر ایک بیماری وقت کی لے کر تم پہنچے قبر میں تو کیا ہوگا؟ مولا فرماتے وہ بیماری پھٹے گی. اب پھٹے گی کس شکل میں؟ 70 اجزاء. اگر ایک زنا, زنا کہا, زنا کیا معافی نہیں مانگی, شرابی شراب کی معافی نہیں مانگی, غیبت کرنے والا غیبت کی, اب غیبت کی معافی اس سے نہیں ہوگی جس کی آپ نے ہم نے غیبت کی. اگر وہ زندہ نہیں ہے مر چکا ہے اس کو پورے فاتحہ دے دیے اس کے لیے دعا کیجیے تاکہ وہ بچے. ابھی جانا جانے اگر ایک بہت بڑا گناہ گناہ کبیرہ تکبر گناہ کبیرہ ہے, قتل بڑا گناہ ہے, اگر اس کی معافی ہم نے نہیں مانگی توبہ نہیں کی دنیا چھوڑ دو. مولا علی کہتے ہیں یہ بیماری پھٹے گی. پھٹے گی مولا کیسے؟ علی فرماتے 70 اجزاء اس بیماری سے نکلیں گے. اللہ 70 اجزاء انسان قبر میں 70 بڑی بڑے سلیٹ 70 بڑے 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 سانپ نکلیں گے, اجزاء نکلیں گے, اور پھر وہ تیرے جسم پر حملہ کریں گے, تیری ایک جوتی کو تیری ایک ایک ہڈی کو توڑیں گے. اور مولا میرے گھر سے کہتے ہیں اپنے نازک بدن پر رحم کر, اپنے نازک خان پر رحم کر, تجھ میں طاقت نہیں ہے کہ ان اجزاء کا مقابلہ کر سکے. اور انسان تو دنیا کے سانپ اور بچھو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب مولا علی فرماتے ہیں وہ 70 اجزاء وہ تیری بیماری کا نتیجہ ہے, وہ تیری ہمت کا نتیجہ ہے, وہ تیری زنا کا نتیجہ ہے, وہ تیرے حرام کھانے کا نتیجہ. وہ 70 اجزاء کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اس میں سے ایک اجزاء اگر اپنا زہر اس دنیا میں پھینک دے یہ پوری کائنات پگھل کر پانی ہو جائے گی. اللہ انسان سمجھنا ہے, قرآن نے کہا ہے عذاب العظیم, عظیم خدا کر عذاب ہے قیامت, عذاب العلی دردناک عذاب. عظیم دیکھیے ایک آدمی چھوٹا اب وہ اگر کہتا بہت بڑا تو ایک انسان گاؤں میں رہتا ہے اس میں اگر دو منزلہ عمارت دیکھنے کو کہتا بہت بڑی منزل, لیکن ایک آدمی تو کراچی میں رہتا ہے وہ کہہ رہا نہیں میں نے تو 2200 عمارت دیکھی دو بڑی منزل, لیکن آدمی نیو یارک میں رہتا ہوں کہتا نہیں میں نے دوسری بھی جائے گا میں نے منازل دیکھی. اب دیکھیں کہ انسان کی علم پر منظر ہے وہ خدا جو کائنات میں سب سے عظیم, جب وہ کہے کہ عذاب عظیم بہت بڑا عذاب تو مجھ جیسا انسان تو صبر نہیں کر سکتا کہ وہ عذاب کیا ہے. وہ کائنات کا مالک ہے قرآن میں, انسان اپنے کو گناہ سے بچا ورنہ عذاب عظیم تم پر مسلط ہو جائے گا. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب عظیم کیا ہے, وہ دردناک عذاب کیا ہے. اللہ اللہ ہماری ملت یہ مجلس کس لیے ہے, حسین نے قربانیاں کس لیے دی کہ ہم اصلاح کریں, اپنے نفس کی اصلاح کریں, ہم زندگی میں ان بیماریوں سے ان بیماریوں کا علاج کروائیں. علی کہتے ہیں بیماری کا علاج دنیا میں کرا دے, اگر تو نے اس دنیا میں علاج نہیں کرایا تو پھر جہنم کے سوا کہیں علاج نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں تو ایک آنسو گر جائے یہ بیماری تمہاری دور ہو سکتی ہے. بہتر انسان اس گناہ سے میں نے معافی کی, میں نے آنسو بہا, تو وہ اللہ بہت رحمین ہے, فوراً کو دور کر دیتا ہے. ابھی ذہن گرامی غیبت پر دو دن مسلسل آپ نے سنا وہ تبو سماپت کروائے, غیبت خطرناک بیماری ہے. آج جس بیماری پر ہم وہ تبو کرنے والے ہیں یہ ایک بیماری نہیں ہے, یہ ام الامراض ہے. ام الامراض یعنی یہ ماں ہے بیماریوں کی, یہ ایسی بیماری ہے اس سے بہت ساری بیماریاں نکلتی ہیں. جس طرح ڈائبٹیز, جس آدمی کو ڈائبٹیز گرا ہے نا وہ کئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جس بیماری پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے, نفس کی بیماری, وہ ام الامراض ہے. تمام بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ پیغمبر خدا فرماتے ہیں ردو پنیا رأسو کلو خطیئۃ. پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کی محبت ساری برائیوں کی, ساری نجاستوں کی, ساری خطاؤں کی جڑ ہے. یہ دنیا کی محبت جو ہے نا, پیسے کی محبت, دولت کی محبت, پیغمبر کی قول, یہ نورانی پیغمبر کا جملہ ہے. خود دنیا رأس کلو خطیئۃ, ساری خطاؤں کا سر ہے, ساری خطاؤں کی جڑ ہے, ساری بیماریاں اس سے نکلتی. کیسے؟ یہ پیسے کی محبت ہے. کہ کوئی انسان حیران دیکھتا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ جو حیران دیکھ رہا ہوں اس سے کتنے گھر برباد ہو جائیں گے, کتنی گوزیں اجڑ جائیں گی, کتنے ماں باپ بیوہ, یہ ماں باپ جو اولاد ہو جائیں گے, کتنی خواتین بیوہ ہو جائیں گی. ہاں ایسا ہی تو ہے, اس دن ہر انسان کی موت ہوتی ہے. یہ انسان ہیرون دیکھنے والا یہ ہیرون کیوں دیکھتا ہے؟ پیسے کی محبت میں. ایک اوور نائٹ ملٹی ملینئر بننے کے لیے یہ انسان جو ملاوٹ کرتا ہے, انسانوں کی صحت کا خیال نہیں کرتا. مثلا ایک مومن نے کہا کہ ٹافی وغیرہ بنانے والے, ایک مومن نے کہا مولانا یہاں تو یہاں تک حد ہے, کہ اتنی بیماری ہے اس ملک میں کہ وہ جو آتے ہیں چیکنگ کرنے والے وہ تو کہتے ہیں ہم کو اتنے پیسے تمہیں دینا ہے, چاہے تم کچھ صحیح بناؤ یا غلط. ہم اگر صحیح بھی بناؤ گے ہم کہیں غلط ہے, یہاں لیکن منتری ہمیں جو لہٰذا لوگ جو ہیں بجائے اس کی جو فوڈ کلر ڈالے, جو کھانے کا کلر ہوتا ہے, رنگ ہوتا ہے, اس ڈالنے کے بجائے یہ کپڑے کا رنگ ملاتے ہیں اور کافی بچوں کو کھلاتے ہیں. اب کوئی بچہ مر جائے, بچ مر سکتا ہے, بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے, کپڑے کا رنگ کس میں ملا رہے ہیں؟ یہ ٹافی میں ملا رہے ہیں, چاکلیٹ میں ملا رہے ہیں. مسلمان بچے کی پاکستان کی بات ہے, اس میں جہاں عام ہے نا, اس طرح کے کئی ذرائع ہوتے ہیں. ابھی بارے گرامی اب بتائیے, یہ انسان ہے جو کئی نہ جانے کتنے بچے وہ کھا کے بیمار ہو جائیں گے, یہ جرم کیوں کر رہا ہے؟ ایسے کی محبت کی وجہ سے. رشوت دیکھیے, رشوت کا کتنا سلسلہ عام ہے. انسان رشوت اور سچے پیغمبر فرما چاہیے رشوت دینے والا لینے والا جہنمی, مگر جہنمی کیوں بنتا ہے؟ پیسے کی محبت کی وجہ سے, اسے پیسہ مل رہا. جتنے جرائم ہے آپ دیکھیے, یہاں تک انسان اپنی عزت و ناموس کو بیچتا ہے, انسان گناہ کرتا ہے کیوں اپنی عزت بیچتا ہے؟ پیسے کی وجہ سے. یہاں تک پیسے کی وجہ سے انسان ظالم حکمران کو سلامی دیتا ہے, اس کی حمایت دیتا ہے. یہاں تک کہ پیسے کی محبت اتنی غلیظ ہے انسان حق کو باطل کر دیتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ تعظیم شریف جس کے پاس پہلے کوئی پہنچا کہ لکھتے حسین واجب القتل ہے, اس نے کیا کیا؟ قلم دان تھا اس کے ہاتھ میں, سر سے مارا, سر کو مارا تو خون نکلا. اللہ اکبر, یعنی پہلا ماتم حسین کا اس نے کیا, خون بہنے لگا. کہا میں لکھ کے دوں, فاطمہ کا نام واجب القتل ہے, اے ظالمو تو مشکل کھا رہے. لیکن سب کچھ تھا, حسین کا دشمن ہوتا تو سب کچھ ہوتا, خون تو نکلتا, دشمن نہیں تھا. مگر نادان نہیں جانتا تھا کہ دل کے اندر بڑی بیماری دنیا کی محبت ہے, پیسے کی محبت ہے. بچیے پیسے کی محبت. ہم ممکن ہے سمجھے سمجھتے رہے ہم آزادار ہے, ہم عاشق ہو رہی ہے, لیکن اگر پیسے کی محبت ہے ہم عاشق دولت ہو سکتے ہیں. عاشق دولت کبھی عاشق حسین نہیں ہو سکتا, اس کو سارے کروں گا قرآن سے. عاشق پیسہ عاشق دولت کبھی عاشق حسین نہیں ہو سکتا. اب سنیے, قاضی شریف ماتم کیا, سر چھوڑ دیا, سخت چھوڑا. ابھی حسین قتل بھی نہیں ہوتے جو ماتم کر رہا, فون نکال دیا. رات ہوئی جب دیجیے بہت سارے پیسے, کئی تھیلیاں, ایک دفعہ رات کی بھیجی اور کہاں آپ کی لائیے رکھ لے, صبح کو فون سے بتائیے گا. اب اتنے پیسے, اب کی جو پیسوں میں دل میں پیسے کی نجات تھی, پیسے کی محبت تھی. اب شیطان نے بھی وسوسہ دیا. یہ شیطان وسوسہ کرتا ہے نا, لوگ اپنے بکی سے بول رہی یہ وسوسہ کرتا. اب کیا وسوسہ کیا؟ کہ ارے قاضی صاحب, اگر تم نے پیسے نہیں لیے تو تمہیں یہ نقصان کرے گا. میں یزید کے پاس تو بہت سارے اور قاضی جی ہیں, کسی اور سے لکھوا دے گا. حسین کو تو اسے قتل کرنا ہی ہے, وہ فاطمہ کا لاش اس کا گھر تو جانا ہی ہے, تو نہیں لکھے گا تو کوئی اور لکھے گا. اپنا نقصان کیوں کر رہا ہے؟ صبح کو لکھ کے دے دیا کہ حسین وہاں جو ختم ہے بس یہ روایت کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ حسن دنیا پیسے کی محبت کتنی غلیظ ترین بیماری ہے کہ انسان تو قاتل حسین بنا دے دوسرا پڑھیے بابا جب اب گفتگو یہ کرنی ہے کہ یہ پیسے کی نجاست سے ہم بچیں کیسے, یہ حد دنیا ہمارے اندر آتی کیوں ہے؟ ابھی جانے گرامی یہ جہالت کا نتیجہ ہے. اگر ہمارے پاس جہالت ختم ہو جائے, ہمارے پاس طہارت علم آ جائے, تقوا آ جائے, پیسے کی محبت ختم ہو جائے. اب پیسے کی محبت کیوں ہے؟ اللہ نے انسان کو ایک فطرت عطا کی ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے سورہ دوبارہ کے روح میں جب ہوا تو آخر وجہ کا دین خلیفہ فطرت اللہ علیہ تمام انسانوں کو دین اسلام پسند کیا گیا ہے. فطرت ہر انسان کی ایک کیا فطرت ہے؟ اسلام. فطرت کیا ہے؟ دین. دین خدا انسان کی فطرت. اب انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے, چاہے مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کافر ہو, کوئی بھی ہو, آپ یہ چیز ہر انسان میں دیکھیں گے, انسان محبت کرتا ہے, انسان چاہتا ہے کمال مطلق کو, یعنی کمال چاہتا ہے, ترقی چاہتا ہے. یا نہیں, ہر انسان یہودی سے پوچھے وہ بھی کمال چاہتا ہے. ہر الگ الگ انسان کی سوچ ہے. کوئی انسان چاہتا ہے ڈاکٹر بن کر کمال حاصل کروں, یعنی ترقی حاصل کروں. کمال مطلق یہ فارسی کا عربی لفظ, کمال مطلق یعنی ایسا کمال جس میں نقص نہ ہو, جس میں عیب نہ ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے نہیں, اور انسان عشق رکھتا ہے, محبت کرتا ہے کہ کمال مطلق اسے مل جائے, جمال مطلق, حسن مطلق, ایسا حسن جس میں خرابی نہ ہو, جس میں عیب نہ ہو, ایسا کمال. یہ انسان کی فطرت ہے یا نہیں؟ اچھی چیز کو پسند کرتا ہے یا نہیں؟ کمال مطلق چاہتا ہے. یہ اللہ نے عطا کی ہے ہر انسان میں, پائیں گے. ہر انسان ترقی چاہتا ہے. کوئی بڑا آدمی بن جاؤ, کوئی چاہتا بڑا ڈاکٹر بن جاؤ, کوئی چاہتا بڑا عالم بن جاؤ, کوئی چاہتا بڑا مہاجر مجاہد بن جاؤ, کوئی چاہتا بڑا سائنسدان بن جاؤ, کوئی چاہتا بڑا پروفیسر. اب انسان پوری محنت کرتا ہو, یہ ہے نہیں؟ لیکن ابھی جانے گرامی یہ جو فطرت اللہ نے انسان کو, ہر انسان کو دی ہے, اس فطرت سے شیطان انسان کو کھانا دیتا ہے, یعنی اسی پر وقت کو پھیر دیتا ہے. ترقی چاہتا ہے, مگر کسی علمی انسان کا اگر ناقص ہو, کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بہت بڑا ڈاکٹر بھی بن گیا تو وہ کمال مطلق ہے. کوئی بھی سمجھتا ہے کہ اگر ایک ملین ڈالر میرے پاس آ جائے تو یہ میرے لیے کمال مطلق ہے, میں اپنی انتہائی بڑی ترقی کر لوں گا. کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میں پاکستان کا منسٹر بن گیا تو یہ کمال مطلق ہے. کوئی انسان یہ سمجھتا ہے نہیں, اگر میں امریکہ کا صدر بن جاؤں تو یہ کمال مطلق ہے. کوئی بیچارہ انسان, یہاں تک کہ کبھی جو انسان عین ذلت کو عین سمائی کو کمال مطلق سمجھتا ہے, یعنی کوئی گنڈا گنڈے سے پوچھے بھائی تم گنڈے کیوں بنے, کہ میں گنڈا اسی لیے بناؤ میں اس کو کمال مطلق سمجھتا ہوں, میں مجھ سے ڈرتا ہوں. انسان کی جہالت یہ کبھی ذلت کو گمراہی کو اپنا کمال سمجھتا ہے. دھاتو سے پوچھے بھائی تم دھاتو کیوں بنے, بھائی مجھ سے تمہارے ڈرتا ہے, پیسے والے ڈرتے ہیں, کسی دار ڈرتے ہیں, یہ سارے جو کھانے والے مجھ سے ڈرتے ہیں. اب وہ عین جہالت کو کمال مطلق سمجھ رہا ہے. ایک انسان وہ چاپلوس, ہر زمانے میں چاپلوسی کرتا ہوا نظر آتا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کمال مطلق ہے کہ کسی منسٹر کا چمچا بن جاؤں گا, وزیر اعظم کا چمچا بن جاؤں گا. ابھی ہے نا انسان کی جہالت, انسان کی فوج کیونکہ ظاہر ہوتا ہے وہ عین ذلت کو کمال مطلق سمجھتا ہے. اے انسان اگر تو ڈاکٹر بن گیا, اگر تو بہت بڑا دولت مند بن گیا, بہت مشہور انسان ہو گیا, منسٹر بن گیا, تو بہت بڑا وزیر بن گیا, تو بہت بڑا مشہور انسان بن گیا, بہت بڑا عالم بن گیا, تو یاد رکھیے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تیری پراپرٹی نہیں ہے, یہ تیری دولت نہیں ہے, یہ تیرا سرمایہ نہیں ہے. کیونکہ انسان کی پراپرٹی وہ ہے تو کبھی اس سے الگ نہ ہو. جب تو قبر میں جائے گا یہ سب چیزوں سے تیرا رشتہ ختم ہو جائے گا. یہ انسان, یہ انسان جو پیسہ مانگ رہا ہے, یہ کارخانے والا جو ملاوٹ کر رہا ہے, یہ جو بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے, جو کتنی بیماری ہمارے ملک میں رشوت پیسہ جو ٹھیک دار جو بولتا ہے, ٹھیک دار تیاری کرتا ہے, جتنے دیکھتے کچھ لوگ کتنے لوگ ایماندار, بہت کم پرسنٹیج ہے. ہر انسان اپنے شوگر ڈاکٹر ہے تو کس طرح سے غریبوں کا کلیجہ کاٹتا ہے, اتنے پیسے چاہیے, اتنے پیسے چاہیے, کیوں وہ سمجھ رہا ہے کمالوں مجھ سے ڈیولپ ہوئی. کمانے مطلب دولت. اگر بہت دولت مند بن گیا تو یہ کمانے مطلب ہے. وہ میرے عزیز کی جہالت ہے, یہ شیطان تجھے بھٹکا رہا ہے, پھر آ کے مستقیم سے ہٹا رہا. کمانے مطلب یہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ تیری یہ دولت نہیں ہے. اگر تم نے بنگلہ بنا دیا یہ تیری پراپرٹی نہیں ہے, اگر تم نے گھر بنا دیا یہ تیری پراپرٹی نہیں ہے. انسان کی پراپرٹی وہ ہے جو کبھی بھی کسی وقت بھی انسان سے الگ نہ ہو. قبر میں جائے تو اس کے ساتھ, قیامت کے دن آئے تو اس کے ساتھ, جنت میں جائے اس کے ساتھ. اور انسان کی پراپرٹی عمل صالحہ کے سوا کچھ بھی نہیں. عمل صالحہ تیری پراپرٹی. اور کمال مطلق نہ دولت ہے, نہ بڑا ڈاکٹر بننا, نہ پروفیسر ہونا, نہ وزیر اعظم بننا. ہم کروں گا یہ جہالت ہے. کمال مطلق کیا ہے بھائی؟ کمال مطلق ہر انسان کے اندر پیاس ہے. پیاس ہے کہ میں کمال مطلق حاصل کروں, ترقی حاصل کروں. کوئی سمجھتا ہے ڈاکٹر بن کے حاصل کروں گا, کوئی سمجھتا ہے سیاست دان بہت بڑا وزیر بن گیا, کوئی سمجھتا ہے بڑا امیر بن گیا. یہی تو ہے انسان کو اللہ کے راستے سے یہی چیز زیادہ بتا دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کمال مطلق یہ, اسی کے پیچھے پوری 7 برس کی زندگی برباد کر دیتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا یہ پیاس ہر انسان میں, ہر انسان ترقی چاہتا ہے, ہر انسان کمال مطلق تک پہنچنا چاہتا ہے. اب جو جہالت ہے کہ کوئی فنا کو کمال مطلق سمجھتا ہے, کوئی بقا کو, یہ الگ مسئلہ ہے. جہالت مگر ہے نا, کیوں ہے؟ یہ پیاس ہر انسان, یہ تھرس انسان تھرستی ہے, پیاسا ہے کمال مطلق تک پہنچنے کے لیے. مگر آپ نے دیکھا کہ کبھی بیابانوں میں, ریگستان میں انسان کو پیاس لگتی ہے تو یہ شراب جو ہوتا ہے نا وہ کہنے میں بڑھتا ہے. شراب پانی نظر آتا ہے, یہ شراب آپ سمجھتے ہیں نا, تو دور سے وہ ریتی پانی نظر آتا ہے. اب انسان ہانپتا ہے, اب جتنا اس کے قریب ہوتا ہے اور پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے, اور پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے. اب ہر انسان کسی کو بھی آپ کسی چیز کو آپ کمانے مطلق سمجھتے ہو, ذرا اپنے گھر باندھنے چاہتی ہے. کوئی ڈاکٹر بننے کو, کوئی منسٹر بننے کو, کوئی سیاستدان بننے کو اگر کمانے مطلق سمجھ رہا ہے, چلیے ایک انسان کروڑپتی بن گیا, اب اس سے پوچھئے کہ اس کا ہرس کم ہوا یا اور بڑھ گیا. جب اس میں نام رکھنا کہ کرو زیادہ نہیں, بلکہ وہ اور چہرہ کو اور پیسہ آئے, اور پیسہ آئے. اور چلیے ایک آدمی بھائی منسٹر بن گیا, چلیے اب مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن نہیں ہے, بلکہ وزیر اعظم بن گیا, چلیے وزیر اعظم بن گیا مطمئن ہے؟ نہیں. بلکہ اگر پوری کائنات کا حاکم بھی بن جائے تو بھی پھر یہ پیاس اور بڑھے گی. چاروں طرف دیکھے گا تو اور بھی دنیا ہے, اس کے کہاں بھی دھوکا ہو. یہ پیاس بجتی نہیں ہے. ڈاکٹر بن کے بھی پیاس نہیں بجتی, یہ دولت مند ہو کر بھی پیاس نہیں بجتی. یعنی شراب کی طرف جا رہا ہے انسان, حقیقت پانی کی طرف نہیں جا رہا. ہاں پیاس کب بجھے گی؟ قرآن نے کہا انا وہ تطمئن قلوب ہم کے ذکر اللہ, اگر تو نے اللہ کو پایا, تیرا کون خدا اللہ ہے, نہ دولت ہے, نہ مقام ہے, نہ شہرت ہے. جہاں تو نے اللہ کے ذکر کو پایا, اللہ کی محبت کو پایا, وہیں تیری پیاس بجھ جائے گی. کتنا بھی دولت مند رہا, ہم نے دیکھا بھائی ملٹی ملینئر لوگ ہیں, مگر کہ مولانا ٹینشن ہے, مولانا اسٹریس ہے, سائیکٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے, اتنے پیسے دے رہا ہوں, گولی کھاتا ہوں تو نیند آتی ہے. اگر یہ کمانے مطلق ہے تو کچھ نہیں ہونا چاہیے. خدا کہہ رہا ہے تو شراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کمانے مطلق اللہ کی بات ہے. اب انسان کی فضلت ہے نا, انسان کی جہالت ہے کہ وہ عین فنا کو کمال سمجھ رہا ہے. ابھی انسان نے خود کو نہیں پہچانا. ابھی جانے گرامی ہوں سب کچھ لوٹ رہا ہے, غریبوں کا خون پی رہا ہے, کم نہیں دے رہا, زکات نہیں دے رہا, ملاوٹ کر رہا ہے. اور بیچتا کیوں بیچتا ہے؟ اس جسم کو راحت ملو. ہاں ایئر کنڈیشن میں رہیں, ایئر کنڈیشن گاڑی ہو, میں 2000 گز کا بنگلہ ہو, خوش وومن فون ہونی چاہیے, اس میں کمرے ہونے چاہیے. میں اسی لیے تو غریبوں کا گلا کرتا ہے نا. یہی تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس جسم کو راحت ملے. مگر سنیے یہ جملہ, یہ سنیے نورانی جملہ, میرے عزیز جو دنیا گزر جائے گی, آرام سے بھی گزر جائے گی, تکلیف سے بھی گزر جائے گی, جو دنیا جھونپڑی میں رہ کر بھی گزر جائے گی, محل میں رہ کر بھی گزر جائے گی, یہ دنیا تکلیف میں گزر جائے گی, عیاشی میں بھی گزر جائے گی. یہ دنیا تکلیف میں رہیں گے, بہت ہی پریشانی میں رہیں گے تو بھی گزر جائے گی, بہت بڑا مقام حاصل کیا, دولت مند بن گئے تو بھی گزر جائے گی. یہ دنیا تو گزرنے والی چیز ہے, دنیا گزر جائے گی, خدا کے واسطے آپ بتائیے, آپ میں سے کچھ لوگوں نے تکلیف کے دن بھی دیکھے ہوں گے, خوشی کی انتہائی بڑی خوشی کے دن, مثلا کسی نے 10 سال خوشی میں گزارے, 10 سال بڑی تکلیف میں گزارے, بیماری میں گزارے, لیکن اب سوچیے تو وہ 10 سال خوشی کے بھی خواب ہے, تو 10 سال آرام کے بھی خواب ہے, وہ 10 سال تکلیف کے بھی خواب ہے. جو زندگی خواب ہے وہ فری میں گزر جائے گی, محل میں گزر جائے گی, فقیر ہے تو گزر جائے گی, امیر ہے تو گزر جائے گی, یہ دنیا گزر جائے گی. وہ چیز نہ گزرے گی وہ آخرت ہے, جو نہ گزرے گی وہ تیری قبر کا اندھیرا ہے, جو نہ گزرے گی وہ قبر کی وحشت ہے, جو نہ گزرے گی وہ برزخ ہے, جو چیز نہ گزرے گی وہ قیامت ہے, جہنم کی آگ. یہ دنیا گزر جائے گی میرا جی, اس کی کوئی فکر نہیں. خدا اس آیت میں کیا کرتا ہے, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اے انسان ذرا دیکھ کل کے دن کے لیے تو یہ کیا جمع کیا ہے, بنگلہ یعنی گاڑی جمع. کیوں انسان سمجھتا ہے یہ میری پراپرٹی, یہ جسم کے لیے, جسم کے لیے, جسم کو راحت دینے کے لیے تو غریبوں کا گلا کرتا ہے, رشوت کیوں نہیں جاتی ہے, ہم کیوں نہیں دیکھا, ڈکا کیوں نہیں دیکھا اس جسم کو. میرے بھائی یہ جسم الگ ہے, تو الگ ہے, تمہیں پہچانا ہے تم کو, بولا نہیں یہی تو فرماتے ہیں کہ اگر تم خود کو پہچان لے تو اپنے رب کو پہچان لے گا, پھر دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, بولا فرماتے ہیں اللہ کو وہی بول جنہوں نے خود کو نہیں پہچانا. تو جسم نہیں ہے, جسم الگ ہے, تو الگ. مثال عرض کرو, مثال عرض کرو, آپ جس طرح آپ نے کہا بولو نا, بولا صاحب سے اکرم صاحب سے انتقال ہو گئے, چلیے جناب ہم سوچے, ہم نے کہا اکرم تھا, کہا یہ اکرم صاحب, اکرم صاحب کی بات مسلم پڑی, ہم نے کہا بھائی یہ اکرم صاحب انتقال کہاں گئے, کہیں کہاں انتقال ہو, یہ تو موجود ہے, وہ آپ بھی اکرم صاحب کی ہے, ہاتھ بھی اکرم صاحب کے صحیح سالے, چہرہ بھی صحیح سالے, بازو بھی صحیح سالے, پوری باڈی صحیح سالے, تو اکرم صاحب کا انتخاب کہاں ہو گیا. بھائی اکرم صاحب تو لیٹے ہوئے ہیں, کہاں بولے نا مذاق کر رہی ہیں, جو حقوق بنا رہے ہیں, یہ اکرم صاحب انتقال کر گئے, یہ اکرم صاحب کی باڈی ہے, یہ اکرم صاحب کی لاش ہے, یہ اکرم صاحب کی میت ہے. یعنی آپ نے خود فیصلہ کیا کہ اکرم صاحب الگ تھے, اس کا بدن الگ تھا, یہ ہماری حالت ہے. ہم نے خود کو نہیں پہچانا, اگر ہم پہچانے خود کو اپنے رب کو پہچان لیں. آپ نے خود کہا نا بھائی اکرم صاحب لے کر, آپ نے کہا نہیں بولا نا, یہ اکرم صاحب کا جسم ہے, یہ اکرم صاحب کی باڈی ہے, یعنی اکرم الگ ہے اس کا جسم الگ ہے, اے انسان تیرا جسم الگ ہے, تو الگ ہے. بسوں کو میرا ہاتھ اگر کٹ جائے تو میں ختم ہو جاؤں گا, میری دونوں ٹانگیں ٹانگ دی جائے تو میں ختم ہو جاؤں گا, نہیں میں الگ ہوں, میرا جسم یہ میرا ہاتھ ہے مگر یہ میں تو نہیں, یہ میرا پاؤں ہے مگر میں تو ہوں, یہ میری انگلی مگر میں الگ ہوں, میرا جسم الگ. اب 60-70 برس کی زندگی انسان برباد کرتا ہے جسم کو راحت دینے کے لیے, جسم کو آرام پہنچانے کے لیے رشوت حرام بول کیوں کرتا ہے, اس جسم کو آرام ملے. اور انسان جسم کی لذتیں وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں موت انسان دیکھتا ہے, موت دیکھنے کے بعد جسم کی لذتیں ختم ہو جاتی ہے مگر روح کی لذتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. جسم کی لذت ختم ہو جائے, یہی انسان کی حالت ہے, جسم کو اپنے جسم کو خود سمجھ رہا ہے, بھائی ایئر کنڈیشن میں رہنا, ہوائی جہاز میں جانا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جسم کے لیے ہے نا, جسم کی لذتوں کے لیے انسان زندگی برداشت کرتا ہے, زندگی میں جسم کی لذتیں ملے, لیکن روح کی لذت کے لیے فکر نہیں کرتا. یہ جو 1 گھنٹہ آپ نے مجلس گزارا خرچ کیا, جو روح کو لذت مل رہی ہے جسم کو ٹھیک ہو رہی ہے, تو زمین کو بھیجنا کبھی جائے گا, دلی میں جسے سننا مگر روح کو لذت مل رہی ہے. جو رقم نماز پڑھ پائی جسم کو تکلیف, اٹھنا وضو کرنا نیند سے مگر روح کے لیے لذت ہے. اسی طرح سے زکات دینا, ارے لفظ کے لیے بہت برا ہے, تو اسے اپنے جا رہے ہیں مگر روح کے کی مدد کرنا یہ روح کی لذت ہے. اور جیسے انسان موت کو دیکھے گا وہیں سے اس روح کی لذتوں کا آغاز ہوگا. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ 1 گھنٹہ جو مجلس میں روئے تھے اس کے بدلے میں ہمیں کیا نورانی محل ملا, کیا نورانی لذت ملی, کیا نورانی خزانہ ملا. ابھی جانے گرامی یہ انسان اپنے کو ذلیل اور سخت اس لیے بنا دیتا ہے کیونکہ خود کو نہیں پہچانا. سنا پڑھا اب یہ ایک نسخہ, فطرت انسان سب کیے کمال مطلق کون, دنیا کو کمال مطلق سمجھ رہا ہے، یہ فانی ہے. کمال مطلق اللہ کی ذات ہے، جمال مطلق اللہ کی ذات ہے. وہ حسن جو اللہ کے اسماء میں ہے وہ کائنات میں کہیں نہیں ہے. وہ کمال جو اللہ کی ذات میں ہے کہیں نہیں. دنیا ناقص ہے، اللہ کی ذات کامل ہے. اور دوسری ہے عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کروں، دوسری طرف بھی انسان کے دل میں وہ کیا، انسان بقا چاہتا ہے. بقا، انسان اس دنیا سے محبت کیوں، موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ انسان کو فنا سے نفرت، فنا سے نفرت ہے نہیں، وہ بہت چاہتا نہیں چاہتا. انسان کو بقا سے محبت، اور پرمانینٹ لائف انسان کو پسند ہے. اور انسان کی یہ بھی فطرت ہے، انسان راحت مطلق چاہتا ہے، ایسا آرام، ایسی راحت جس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. ہر انسان کی یہ خواہش ہے نا، ہر انسان اپنے ذہن سے سوچے، ہر انسان کی یہ خواہش ہے بھائی، ایسی چیز سے محبت کرتا ہے جس میں راحت مطلق. انسان کی فطرت میں یہ پیاس ہے ہر انسان کہ بقا سے محبت اور فنا سے نفرت. فنا نہیں چاہتا کوئی دنیا کا انسان، فنا نہیں چاہتا، فنا ہونا نہیں چاہتا، بلکہ بقا چاہتا ہے. مگر کیا اس دنیا میں بقا ممکن ہے؟ نہ انبیاء رہے، نہ اولیاء رہے، نہ اوفیاء رہے، مگر یہی فطرت جو انسان کو اللہ نے دی ہے. کسی اور مقصد کے لیے شیطان اپنا مقصد حاصل کرتا ہے، وہ دنیا کی محبت انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی بقا اسی دنیا میں بقا ہے. بڑے بڑے محل بنا، بڑی بڑی گاڑیاں لے، یہ بقا سے محبت انسان کو اللہ نے دی ہے. بقا سے محبت، پناہ سے نفرت. اور انسان کے اندر طرف ہے راحت مطلق، ایسا سکون جہاں کوئی بیماری نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی کہیں پریشانی نہیں. مگر کیا راحت مطلق انسان کو مل سکتی ہے؟ پوری دنیا کا بادشاہ بھی ہو جائے، بیماریاں دیکھے گا، اموات دیکھے گا، کبھی بیوی مرے گی، کبھی بیٹا مرے گا، کبھی بھائی مرے گا، یہ اس کے اختیار میں نہیں. یعنی راحت مطلق اس دنیا میں ملنا ممکن نہیں. دنیا کی لذتوں کے ساتھ تکلیفوں بھی ہے، دنیا کے آرام کے ساتھ تکلیفیں بھی ساتھ ہے، اور دنیا میں بقا انسان کا باقی رہنا ممکن نہیں. اگر ایسا ہے تو اللہ نے یہ پیاس انسان کو دی کیوں، یہ طلب دی کیوں؟ بھائی جب اللہ نے انسان کو پیاس دی ہے تو پیاس بجھانے کے لیے پانی بھی ہے نا. اللہ ایسے پیاس نہیں دیتا، ہمیں پیاس لگتی ہے تو پیاس بجھانے کا انتظام ہے نا، پانی پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے. ہر انسان میں یہ پیاس ہے، انسان بقا چاہتا ہے، ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، بقا سے محبت ہے، بقا سے عشق ہے، اور انسان راحت مطلق چاہتا ہے. یہ محبت، یہ پیاس ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی دنیا ایسی ہے جہاں کی زندگی بقا ہے اور جہاں راحت مطلق موجود ہے. سمجھے سمجھ رہا ہوں؟ یہ محبت، یہ طرف دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی کائنات ایسی موجود ہے جہاں زندگی ابدی اور جہاں راحت مطلق، جہاں سکون ہی سکون. قرآن نے کہا ہاں کون سی دنیا ہے، والآخرت خیر، خیر آخرت خیر یعنی راحت مطلق، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام. والآخرت خیر وابقا، اور آخرت بقا ہے، یہ دنیا بنا ہے. اے انسان تو بنا کو بقا سمجھ رہا ہے، اس لیے اسے بنا رہا ہے اور اسے آباد کر رہا ہے، اسے برباد کر رہا ہے. ہم موت کیوں کرتے ہیں؟ امام سے پوچھا گیا، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام، امام سے پوچھا گیا امام کیا بات کیا بات، تو ہم موت سے ڈرتے ہیں. امام نے کہا جس نے اپنی دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا، تو کون عقل مند ہے جو آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف چلے؟ آج بڑے بڑے گھروں میں دنیا میں بنا دیے، بڑی بڑی کافی دنیا میں ہے، اگر میں خوش نہیں، خدا کرے بن تنظر نگاہ کر ماں قدمت لغدن، کل کے دن کے لیے، یعنی قبر میں جس دن تجھے اتارا جائے گا، دنیا سے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اس دن کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے؟ اور یہ دولت جس کو تو عزت سمجھ رہا ہے، حب دنیا راس کل قطیعت، یہ عزت نہیں ہے، عین ذلت. یہ دنیا کی محبت، ہم سمجھ رہے ہیں کروڑ پتی بن جائیں گے، ہم عزت پاس ہو جائیں گے. ابھی رنگرانی شیطان کا دھوکا، جتنی دولت بڑھے گی اتنا انسان کا ہرس بڑھے گا، جو دنیا کی محبت ہے نا, دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان دوسرے اپنے جیسے انسان کی خوشامد کرتا ہے, اس کی جوتیاں اٹھاتا ہے, اس کے ہاں میں ہاں لگاتا ہے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ اس طرح کے ہیں, کوئی بھی حکومت بدلے, کوئی بھی حکمران آئے, ہر حکومت میں وہ مل جاتے ہیں آپ کو. جس آپ لوگ کسی کے لوگ آپ کو ہر زمانے میں ملیں گے, کوئی بھی حکمران ہو وہ اپنا بات اپنی بات فٹ کر دیتے ہیں. یہ کیوں؟ محبت ہے دنیا کے لیے کہ پیسہ ملے گا, ترمیم ملے گی, شہرت ملے گی. جو ہے نا یہ عین ذلت ہے, کوئی عزت نہیں ہے. کس کس کی جوتیاں اٹھاتا ہے انسان, کس کس کے ہاں میں ہاں اور کان نکالتا رکھتا ہے. یہ کیوں؟ اس پیسے کی وجہ سے, اس دولت کی وجہ سے. جتنا پیسہ بڑھتا ہے اتنا انسان کے اندر ذلت بڑھتی ہے. ہاں اگر پیسہ بڑھے اور خیرات بھی کرتا رہے, اللہ کے لیے دیتا رہے, وہ ذلت نہیں. ورنہ اگر مقصد فقط پیسہ ہے, جتنا پیسہ بڑھے اتنا انسان غریب. اب آپ کہیں گے کیسے؟ مولانا نے بہت بڑی بات کہیں, پیسے والوں کو غریب کر اللہ, یہ مقصد نہیں. لیکن پیسہ انبیاء کے پاس بھی تھا, مگر پیسے کی محبت نہیں تھی. اگر پیسے کی محبت ہوگی تو نہ یتیم کو دے گا, نہ غریب کو دے گا, نہ فقیر کو دے گا, نہ خمس دے گا, نہ زکات دے گا. یقیناً اگر ایسا پیسہ ہے تو وہ انسان غریب, ایسا حرص ہے وہ انسان غریب. یہاں تک کہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا کی محبت اگر بڑھ جائے, کالے کتے کو بھی پاؤں پڑنے کے لیے لوگ تیار ہیں. آپ کے یہ نہیں بولا نہیں, ایسا نہیں. وہ اللہ اقبال نے کہا کہ ہم نے آج تک کسی کتے کو کسی کتے کی خوشامد کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دیکھا آپ نے کوئی کتا کسی کتے کی سمجھا نہیں کرتا, مگر اللہ اقبال کہتے ہاں دنیا کی محبت, یہ انسان ہے جو ان اپنے ہی جیسے انسان کی جاگرتی کرتا ہے, سمجھا گیری کرتا ہے, خوشامد کرتا ہے. یعنی انسان کتے سے بدتر ہو جاتا ہے نا جب اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے اپنے کو جھکا دیتا ہے, ذلیل کر دیتا ہے. یہ کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ کیوں ہاں میں ہاں, کیوں جوتیاں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ پیسہ ملے. اب دیکھیے پیسے کی محبت ذلت ہے یا عزت ہے؟ یہ شیطان کہہ رہا کہ عزت ہے. آپ نے دیکھا یہ پیسے کی محبت, یہ دنیا کی محبت اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو کتے کو پاؤ پڑنے کے لیے تیار ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں عرض کروں گا, قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے, جو رسول کا دشمن ہے وہ قرآن کا دشمن ہے. اولئک الانعام وہ انعام یعنی حیران ہے وہ کتا ہے. بل ہم اصل جو بل تو کتے سے بدتر ہے. یعنی قرآن نے یہودیوں کو نصرانیوں کو جو اسلام کے دشمن ہے پیغمبر کے دشمن ہے کتوں سے بدتر کہا. مگر آج آپ نہیں دیکھتے کہ وہ سیاستدان جو حکم دنیا میں ڈوبے ہوئے کرسی کے لیے امریکہ کے سفیر کی جوتیاں کس طرح سے کھاتے ہیں, کتنی بار جاتے ہیں؟ کیونکہ پتا ہے حکومت انہیں سے بنتی ہے, پتا ہے درست کی مضبوط ہے. یہاں تک کہ یہ دنیا کی محبت, یہ پیسے کی محبت, یہ کرسی کی محبت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے, غافل کر دیتی ہے کہ ہر چیز کا گزرتا ہے. ابھی جان گرامی اب آپ نے دیکھا یہ پیسے کی محبت اس کو کہیں. حضرت بہلور تانا وہ بازار کی آ چکی ہے. ایک بڑا اچھا واقعہ جو درد کروں, ایک کنارے ہارون رشید بادشاہ کرسی کو بیٹھا ہوا ہے. حضرت بلال یہ عاشقِ انعام آئے اور ایک درہم ہارون کے ہتھیلی پہ رکھ کر ہاتھ میں دے کر چلے گئے. ہارون نے کہا رکو رکو بہلو, یہ ایک درہم کائے کے لیے دے رہے؟ حضرت بہلو نے کہا کہ میں نے محنت مانی, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دنیا کا جو سب سے ذلیل اور فقیر انسان ہوگا اس کو ایک درہم دوں گا. حقیقت ہے یا حق بھی ہے؟ اور حقیقت جو بادشاہ ہوتا ہے نا, جو حکومت طلب ہوتا ہے نا, وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. ہم نے دیکھا نہیں کہ باپ کا خون بھی معاف کر دیا, امریکہ سے تعلقات جوڑ دیے, اتنا زندہ تو کرسی مل جائے, رضایت مل جائے, وہ انسان پست ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ امام خمینی پست وہ مولوی ہے جو ایسے ذلیلوں کی خجامت کرتے ہیں. مسجد میں لکھ رہا ہوں یہ حکمران تو سب سے پست پر دلیل ہے, مگر ان حکمرانوں سے جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں, جو یہودی کے نمائندے کے ایجنٹ ہیں, ان سے بدتر وہ مولوی ہے جو ان کی خوشامد ان کی چاپلوسی میں فتوے دیتا ہے, قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہے. اس عالم سے بدتر کوئی ابھی بات ہمیں اب کروں گا. قرآن نے خود کہا ہے یہ عالم کے بارے میں ہے, یہ وہ عالم جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا, فرعون کی خوشامد کرتا تھا. اور عام نے کہا کہ اگر کوئی عالم
مہذب نہ ہو. مہذب یعنی کیا؟ تہذیب کون سی؟ یعنی اسلام کی تہذیب. اگر کوئی عالم متکبر ہے, اگر کوئی عالم ریاکار ہے, اگر کوئی عالم حسد رکھتا ہے, اگر کوئی عالم بغض رکھتا ہے, یعنی مہذب نہیں. اگر کوئی عالم دنیا کی محبت میں گرفتار ہے, اگر کوئی عالم درباری بن رہا ہے, اگر کوئی عالم شہرت چاہتا ہے, اگر کوئی عالم دنیا چاہتا ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے ایسا عالم جو مہذب نہیں ہے وہ کتے کی درندگی سے بچتا ہے. وہ کتا ہے
نکل,
وہ درندہ ہے. وہ کاٹے گا تمہیں, کچھ کہو گے تو بھی کاٹے گا, کچھ نہ کہو گے تو بھی کاٹے گا.
سمسلو کا نسل نکل انتخاب الگ جلد
اور تصر کروں جلد. آج پاکستان کو تباہ کرنے والے ایسے ہی مولوی ہیں, ایسے ہی علماء ہیں کہ ہر ظالم, یہاں تک کہ انگریز کی حکومت میں بھی جھوٹے اٹھانے والے کئی مولوی تھے
کہ کہتے تھے کہ بھائی یہ علماء ہے, جس کا حکم مانا.
آپ نے دیکھا یہی علماء ہے ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب. ایسے ہی علماء ہے جو دولت پرست ہے, اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں ایسے لوگ جو دولت پرست ہے. دیکھیے دولت پرستی کی وجہ سے عالم اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. یہ محبت دنیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن دو گروہ آئیں گے کہ ان کے جسموں سے بدبو نکلے گی, کیونکہ اگر عالم فاسد ہو جائے تو وہ اکیلا فاسد نہیں ہوتا, پورے ملک کو فاسد کر دیتا ہے. اور عالم اگر بورانی ہو جائے پورے ملک کو, یہاں جس طرح سے ایران کو امام خمینی نے مورانی کر دیا, پورے ملک کو مورانی کر دیتا. آج یہ علماء ہیں جن کے اختلاف کی وجہ سے اس ملک میں نابودی ہے, اس ملک میں اسلام نہیں آتا. یہ سفر کا آدمی, یہ سفر کا آدمی شہرت کے لیے تقریروں میں دوسروں پر حملے. قرآن کہتا ہے ایسے مولوی جو اپنی ذات مسلمانوں کو لڑا دیتا ہے, اپنے ذات کے لیے ظالم کی خوشامد کرتے ہیں, قیامت کے دن جو گروہ آئیں گے ان کے بدنوں سے, ان کے جسموں سے ایسی بدبو نکلے گی کہ سارے محشر کے لوگ ان پر لعنت کریں گے. یہ کون؟ ایک وہ گروہ جو بنا کار ہوگا, جو دنیا میں بنا کرتا ہے, اور دوسرے وہ عالم جو اپنی زبان سے فتنا اور فساد پھیلاتے ہیں, جو اپنی زبان سے فاسد حکمرانوں کی حمایت کرتے ہیں. ابھی بات کر رہا ہوں, دیکھا اصل مسئلہ یہ ہے دنیا رعفو کل خطیت. حسین کس تلوار سے قتل کیے گئے؟ شیمہ کی تلوار نہیں, ہرملا کے تیر سے نہیں. حسین رتبے دنیا, دنیا کی محبت کی تلوار سے کٹے ہیں. آپ کے جتنے معصوم کٹے ہیں کس تلوار سے؟ دنیا کی محبت. جانتے تھے یہ عبادت رسول, جانتے تھے یہ نواز رسول, مگر کیوں کہا گیا خوب پہ دنیا ایسے بنے گی, دنیا بنے گی, یہ ساحل یہ نادان پیغمبر کے بچوں کو کاٹ رہے ہیں. اور حسین اعلان کر رہے ہیں مدینے والوں کو جا رہا ہوں, مدینے والوں میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ میرے ساتھ چلے, جس کو چلنا ہے وہ چلے, کیونکہ میں مرنے جا رہا ہوں, میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں, میں بچوں کو کھسوانے جا رہا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اطلاع ہو, تاکہ نانا کی امت کے ذہن میں بھی آ جائے کہ حکومت حق ہے متقی افراد کا, حکومت کرنے کا حق جدید قسمت انسانوں کو نہیں, شرابیوں کو نہیں, جانیوں کو نہیں, قرآن کے مخالفوں کو نہیں, ساتھی کے فاجر کو نہیں. جو سب سے بڑا متقی وہ کہ حق حکومت ہو جا رہا ہے. کون ہے جو میرے ساتھ سنی؟ ابھی رانی گرانی سب سے پہلے جس شخص نے امام حسین کی آواز پر لبے کہی تاریخ میں اس کا نام سید الساجدین امام قلی العابدین بتایا. بیمار نام اس وقت بیمار نہ تھے, آئے خدمت امام حسین, امام نے اپنے نام کو سر سے کام کر دیا, کہا سجاد تم میرے ساتھ چلو گے, مگر سجاد تم نازک مزاج, تمہاری ماں شہنشاہ کی بیٹی اور راستے میں تکلیفیں بہت, بڑی بڑی مصیبتیں دیکھنی پڑیں. تو یہ سجاد نے سر جھکا کر کہا بابا
میں بھی تو آپ سے آپ ہی کا دیتا ہوں, اگر آپ مصیبت میں جائیں گے تو میں کیوں نہیں جاؤں گا. اچھا سجاد, کربلا چل کر ہمیں دو جہاد کرنے پڑیں گے, ایک جہاد اکبر راجہ, ایک جہاد اکبر چھوٹا جہاد. بتاؤ میرے لال, تم کون سا جہاد کرنا پسند کرو گے؟ پھر سجاد نے کہا, بابا جان جہاں ان دونوں جہادوں کی تشریح فرما دیجیے. فرمایا امام حسین نے, بیٹا چھوٹا جہاد جہاد اکبر یہ ہے, ایک وحشی سور کے نرغے میں آ جائیں گے, ایک وحشی سور کے نرغے میں آنا, تین دن تک پانی کا نہ ملنا, کھانے کا نہ ملنا, پھر ختم ہونا, پھر لاشوں کا آمال ہونا, پھر کفن نہ ملنا, پھر کئی دن تک لاش دور میں رکھنا. میرے لال یہ چھوٹا جہاد ہے. علی اکبر سجاد بیٹے جہاد اکبر سنو گے؟ سجاد نے کہا, بابا جہاد اکبر سنائیے. کہا, میرے لال اپنے دل کو سنبھال لے, اب جہاد اکبر سنا رہا ہوں. جہاد اکبر یہ ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے ماؤں کو, بہنوں کو, خوبیوں کو چادروں کے بغیر ننگے سر اوپر کی بازار میں لے جانا, اور پتھروں کی بارشوں سے گزرنا, اور شام کی بازار میں جانا, زینب کے پیٹھ پر تازیانہ لگتے ہوئے دیکھنا, تلوار نہ اٹھانا, سکینہ کے منہ پہ سوار سے لگتے ہوئے دیکھنا, مگر صبر کرنا, تلوار نہ اٹھانا, شرابی کی دربار میں نو نو گھنٹے نانیاں سستیاں بہنے سرے من کھڑی رہنا, نو نو گھنٹے سید دادیوں کا سرے ننگے سر ننگے کھڑے رہنا, تلوار نہ اٹھانا, سال بھر زندان میں رہنا, زندان کی مصیبتوں کو برداشت کرنا. میرے لال یہ جہاد اکبر ہے. بتاؤ سجاد, اب تم کون سا جہاد کرو گے؟ کا جملہ ہے یہ, سنتے ہی سجاد کے چہرے کا رنگ دھوپ کی طرح سفید ہو گیا, جسم تڑپنے لگا. بڑے بڑے ہی میرے عجیب امام تھے, ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے, پھر زمین پہ اٹھے, پھر زمین پر بیٹھے, پھر زمین پر اٹھے, اور رو کر کہا, بابا بیٹا جو بڑا ہو جہاد بھی بڑا کروں گا, چاہے اس کے بعد مجھے 40 سال جگر خون کے آنسو بہانے پڑے. اللہ اللہ, سید سجاد نے جہاد اکبر کر دکھایا, اور اسی دن کے بعد بیمار ہوئے, پہلے بیمار نہیں ہوئے. اللہ اللہ, زینب کی بے پردگی کی خبر نے سجاد کو بیمار کر دیا. اے مومنا, اگر تو بے پردہ مجلس میں آتی ہے تو سید سجاد کے دل کو دکھاتی ہے, سجاد تیرے آنسوؤں کو قبول نہیں کریں گے. کہاں سے بیمار, نہیں سے بیمار امام, فقط سنا, زینب کو سر ننگے لے کر جانا ہوگا, ارے عمر امام کو سر ننگے لے کر جانا ہوگا. اے خدا مجھے طاقت دینا. اللہ اللہ, امام کا پہنچے ہیں نا, پہنچے ہیں. شام نے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا, یہ غیور امام کا جملہ ہے, اگر کوئی سمجھ لے تو گھر جا کے بھی روئے گا. اے کیا ظلم تھا, کیا ظلم تھا, کہیں جملہ نہیں کہا. علی اکبر کے سینے پہ برسی لگی, سجاد نے جملہ نہیں کہا. بھائی کے گلے پر, علی اصغر کے گلے پر تیر لگا, سجاد نے یہ جملہ نہیں کہا. ارے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے, سجاد نے یہ جملہ نہیں کہا. بابا کا گلا کٹا, بابا کی لاش سے گھوڑے دوڑ گئے, سینا جلا, سینے جلے, سجاد نے یہ جملہ نہیں کہا. قیامت کا جملہ, شام نے جب لاکھوں کا مجمع اور زینب کھلے سر ہے, سجاد کا جملہ سنے, سجاد کہتے, کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہیں کیا ہوتا. سبھی سمجھنے والے کے لیے جملہ بہت بڑا ہے. امام کا جملہ ہے, معصوم کا جملہ ہے. امام نے ایسا نہیں کہا ہوگا, کہا کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہیں کیا ہوتا,
سجاد یہ دنیا دیکھتا سجاد کا جو ہے بہت عظیم ہے. مسجدار حسین چلے ایک مندر پر پہنچے, یہ وہ مندر ہے جہاں کوفے کا راستہ بھی ہے, کربلا کا راستہ بھی ہے, مدینے کا راستہ, تین راستے آتے ہیں. اس دن حسین نے دیکھا کہ دو گھوڑے سوار آتے ہیں. حسین نے بڑے پیار سے ان کو دیکھا, شاید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, مگر دنیا والوں نے دیکھا ہے پھر بھی انہوں نے حسین کی طرف منہ نہیں دیا, منہ پھیر دیا. اب اسرار حسین کو جانتے تھے, ان دو گھوڑے والوں کے پیچھے گئے. ان میں سے ایک صحابی آیا, کہا بولا آپ نے اس طرح سے انہیں دیکھا تھا کہ آپ دوسرے کا حال پوچھنا چاہتے تھے؟ مولا ہم پوچھ کر آئے ہیں مگر پہلے کے پیچھے چلے تو ہم آپ کو بتائیں امام کا بھائیو میں کسی سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا, جو کچھ بتانا ہے تو ان کے سامنے بتا دو. دونوں نے کہا مولا یہ دونوں جو سوار آئے تھے یہ بتا رہے تھے جس وقت ہم نے کوفے کو چھوڑا اس وقت حضرت مسلم کے گلے میں رسی پڑی ہوئی.